السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب الصلاۃ نماز کے احکام و مسائل حدیث نمبر 440 مسجدوں میں مردوں کا سونا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. پچھلی دفعہ ہم نے عورت کا مسجد میں سونا پڑھے تھے, آج ہم مسجد میں مردوں کا سونا پڑھیں گے اور انہیں ضرورت کے تحت کبھی یہ جائز ہے. اور یہیں سے پھر اس حدیث سے یہ بھی ہم کو دلیل ملتی ہے کہ کبھی مجبوری کے تحت کسی عورت کو, یعنی جو حائضہ ہو یا اس طرح سے مسئلہ درپیش ہو اس کو, تو مسجد سے وہ گزرنا چاہیے, مسجد میں ایک طرف کونے میں بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے واللہ عالم. تو مسجدوں میں مردوں کا سونا, ابو قلابہ نے انس بن مالک سے نقل کیا ہے کہ اکل نامی قبیلے کے کچھ لوگ جو 10 سے کم تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, وہ مسجد کے سائبان میں ٹھہرے. عبد الرحمن بن ابی بکر نے فرمایا کہ وہ صفہ میں رہنے والے فقرا لوگ تھے. تو یہاں پر مسجد کے سائبان میں رہنے والے, یعنی مسجد کا جو باہر کا حصہ تھا, یا پھر جو اصحاب صفہ تھے, جو کہ ایک چبوترہ بنا ہوا تھا مسجد سے لگ کر اور اس پر شیڈ ڈلا ہوا تھا, جن لوگوں کے کوئی گھر بار نہیں ہوتے تھے وہ وہیں رہتے تھے. کہا جاتا ہے کہ 70 لوگ تھے جو اصحاب صفہ کہلائے, اور بعد میں جو کچھ لوگ آئے تھے جو یہاں پر اکل نامی جو قبیلے کے لوگ ہیں, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بعد میں, یہ چند لوگ تھے بس, اکل اور ایک اور نام قبیلے کا ابھی یاد نہیں آ رہا ہے, ارینا میرے خیال سے. تو یہ لوگوں نے رسول اکرم کے خلاف, جب ان کو بیماری کچھ ہو گئی اور رسول اکرم نے ان کو کہیں ٹھہرایا آگے اونٹوں کے باڑے میں, تو یہ لوگ اونٹ چرا کر بھاگ گئے تھے اور جو چرواہا تھا وہاں بیت المال پر اس کو انہوں نے مار دیا تھا یا تکلیف دی تھی. ہم سے مسدد نے بیان کرنے کہا کہ ہم سے یحییٰ نے عبید اللہ کے واسطے سے بیان کرنے کہا کہ مجھ کو نافع نے بیان کیا کہ مجھے عبداللہ بن عمر نے خبر دی کہ وہ اپنی نوجوانی میں, جبکہ ان کے بیوی بچے نہیں تھے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سویا کرتے تھے. تو ادب کے ساتھ بوقت ضرورت جوانوں بوڑھوں کے لیے مسجد میں سونا جائز ہے. اور صفہ مسجد نبوی کے سامنے ایک سایہ دار جگہ تھی جو آج بھی مدینہ جو لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم کے حجرے سے لگ کر ایک ریلنگ سی لگا دی گئی ہے جو چبوترہ تھا اصحاب صفہ کا, ابھی بھی موجود ہے وہ جگہ. اور آپ دیکھیں کہ خواتین ہو یا مرد ہو, مسجد سے ان کا اٹیچمنٹ بہت ضروری ہے. مردوں کے لیے تو لازمی ہے, ظاہر سی بات ہے بغیر باجماعت نماز کے مردوں کی نماز کم درجے کی ہو جاتی ہے, اور مردوں کے لیے مسجد میں ہی باجماعت نماز پڑھنا لازم ہے. لیکن خواتین بھی اس دور میں مسجد سے دور نہیں رہتی تھیں, وہ ہر موقع پر رسول اکرم کے ساتھ ساتھ ہوتی تھیں. اگر رسول اکرم کبھی عیدگاہ جاتے تو خواتین بھی عیدگاہ جاتی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھاتے وہ بھی مسجد میں آتی تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واعظ و نصیحت ہوتی تھی, خطبہ ہوتا تھا وہ بھی سنتی تھیں خواتین. تو خواتین کبھی بھی پیچھے نہیں رہیں. ایک کتاب ہے اکرم ندوی نے لکھی ہے, 50 والیوم ہے اس کے, فیمیل محدثات کے نام سے, کہ امیجن کریں کہ اتنی ساری محدثات گزری ہیں, لیڈیز نے جو کام کیا حدیث کی خدمات کی. کہتے تھے تقریباً 2600 لیڈیز کے بارے میں ذکر ملتا ہے فیمیل حدیث نیریٹر اسکالرز کہہ سکتے ہیں آپ. تو آپ دیکھیں کہ خواتین کبھی بھی کسی بھی فیلڈ میں پیچھے نہیں رہی الحمدللہ, اور آج آپ لوگوں کا یہاں موجود ہونا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ خواتین ابھی تو بلکہ موجودہ دور میں خواتین زیادہ علم حاصل کر رہی ہیں. یعنی جتنا زیادہ علم مجھے لگتا ہے آج خواتین کے پاس ہے میجورٹی میں, مطلب اتنا مردوں کے پاس نہیں ہے. یعنی کیونکہ مرد حضرات ان کے بزنس ہیں, ان کے جابس ہیں, اس میں لگے ہوئے ہیں, تو اتنے ڈیپلی نالج آج کل مرد حضرات بہت کم لوگ, چند لوگ حاصل کرتے ہیں, میجورٹی اس فیلڈ میں نہیں لگی ہوئی ہے. لیکن خواتین الحمدللہ اپنے گھر کے کام کاج نپٹاتے ہوئے یا گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہی ہیں الحمدللہ, تو قابل مبارکباد ہیں وہ خواتین جو علم کے راستے میں نکلی ہیں. ہم سے قطعہ بن سعید نے بیان کیا, کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابئی حازم نے, اور انہوں نے اپنے باپ ابو حازم سہل بن دینار سے, انہوں نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے, دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ گھر میں موجود نہیں ہے. آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آ گئی اور وہ مجھ پر خفا ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں اور میرے یہاں قیلولہ بھی نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ علی کی تلاش کرو کہ کہاں ہیں۔ وہ آئے اور بتائے کہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، چادر آپ کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے دھول جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے، قم ابا تراب، قم ابا تراب، اٹھو اے ابو تراب اٹھو۔ تراب عربی میں مٹی کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تخاطب آپ دیکھیے، اور یہاں رسول اکرم کا طریقہ کار آپ دیکھیے کہ ان کو لگا کہ ان کے بیٹی سے ناراض ہو کر ان کے داماد مسجد میں جا سوئے ہیں، تو انہوں نے کچھ اس کے اوپر نقطہ چینی نہیں کی، داماد کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ ہمارے یہاں کے جیسے والدین ہوتے نا سمجھ، تو کہتے کہ اچھا ہمت کیسے ہوئی داماد کی کہ وہ بیٹی سے ناراض ہو گیا، اور کیوں اس طرح سے ایسی اور ایسی باتیں۔ یعنی آج کل والدین الٹا بیٹیوں کو شہ دیتے ہیں جھگڑا کرنے کے لیے، بلکہ خود والدین جھگڑا کرواتے ہیں میاں بیوی میں، اور اپنی بیٹی کی زندگی ہی الٹا خراب کرتے ہیں۔ تو سمجھ آنی چاہیے والدین کو۔ یہ حدیث میں تو اتنا حصہ ہے، دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب علی رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر بھیجنے لگے، اور گھر بھیجنے کے بعد واپس سے ان کے چہرے پر بہت بشاشت تھی، یعنی خوش تھا چہرہ آپ کا، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ جب آپ گئے تھے فاطمہ کے گھر تو تب آپ اداس سے تھے، جب وہاں سے نکلے تھے تو اداس سے تھے، اور جب آپ ابھی وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو آپ ہشاش بشاش ہیں۔ تو کہا کہ دو ناراض لوگوں میں، یعنی جو دو لوگ ناراض تھے ان میں، ان کی ناراضگی ختم کرا دی ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے والدین کا کردار۔ اور یہاں پر محبت کا جملہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو سکتا ہے اس وقت علی رضی اللہ عنہ غصے میں ہوں، تو نوجوانوں سے کیسے بات کرنی چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ داماد اکثر ایسا ہوتا ہے، دامادوں میں کچھ نہ کچھ تو اکڑ پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں نا، جیسے انڈیا میں تو یہ بات بہت مشہور ہے کہ داماد آیا تو اتنا ہر طرف شور اٹھتا ہے، داماد نہیں آئے گویا کہ شیر آ گیا۔ کبھی واسطہ پڑے آپ کو کبھی ایسے داماد سے؟ ویسے آپ لوگوں نے جو ہم سے پہلے کی جنریشن تھی ان میں دیکھا ہوگا کہ بہت ناراضگیاں چلتی تھیں، اسپیشلی شادی بیاہ میں، کہ اگر بیوی کے میکے والوں کے یہاں شادی ہے تو داماد ضرور اپنا کچھ ٹیڑھا پن ضرور دکھاتے تھے، کچھ نہ کچھ بات پر ناراض ہو جائیں گے، یا یہ ضرور کہیں کہ مجھے تو عزت ہی نہیں ملی، ہے نا، یہ تمہارے بھائی نے تو مجھے پوچھا ہی نہیں، یہ تمہارے والدین نے تو مجھے پوچھا ہی نہیں، مجھے عزت نہیں دی گئی۔ ایسے پتہ نہیں عجیب عجیب باتیں کہ میرا خیال نہیں رکھا گیا ہم کو کھانے کے لیے، بلکہ ابھی بھی کچھ ہمارے یہاں کے شہر ایسے ہیں، بڑے بڑے شہر، نام نہیں لینا چاہوں گی، لیکن وہاں پر تو ابھی کرنٹ، یعنی ابھی حال ہی کا واقعہ ہے، اور یہ کسی کی سنی سنائی بات نہیں، بلکہ ہمارے گھر کے لوگ ہی گئے تھے وہاں پر شادی میں، ان کی بہن کی بیٹی کی شادی تھی، تو وہ دوسرے اسٹیٹ میں رہتی ہیں مہاراشٹر سے ہٹ کر۔ تو وہاں گئے تو جو لڑکی کی شادی تھی بہن کی بیٹی کی، تو کہا جاتا ہے جب دلہے والے آئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہمارے لیے کھانے کا اسپیشل انتظام ہی نہیں، دلہے کے لیے ٹیبل نہیں سجائے گئے دلہے اور دلہے کے دوستوں کے لیے، تو وہ ناراض ہو کر واپس جانے لگے، اتنا ناراض ہو گئے، اور دلہن کو بھی چھوڑ دیا اور بس واپس جانے کی تیاری، بس ایسا لگا کہ ابھی دلہن کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور شادی کینسل ہو جاتی ہے، ابھی انہیں نکاح جو ہو چکا ہے وہ بھی کینسل ہو جائے گا، اتنا زیادہ ان کو غصہ آ گیا۔ تو بیچ میں جو ہمارے گھر گئے تھے یہاں سے لوگ، انہوں نے بہت بیچ بچاؤ کرائے اور بہت ریکویسٹ کیے، بہت معافی مانگے، اور کہا کہ ابھی تھوڑی دیر میں دلہے کا ٹیبل سجا دیا جاتا ہے اس کے دوستوں کا، اور پھر کہا رہے تھے کہ دلہے کا ٹیبل اسپیشل سجایا جاتا ہے کھانے کے لیے، یہ بات بھی مجھے پہلی بار جب معلوم ہوئی۔ تو دلہن ہی آئے وہ ایک شیر آ گیا جیسے، اتنا ڈرتے ہیں داماد۔ تو یہ کتنا ہم نے عجیب سسٹم بنا رکھا ہے نا ہمارے معاشرے میں۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کے داماد تھے رسول اللہ، اور رسول اللہ کے داماد علی اور عثمان تھے۔ آپ کو کہیں لگتا ہے کہیں تھوڑی سی ناراضگی یا اکڑ، غرور، تکبر کہیں بھی نہیں نظر آتا؟ تو یہاں پر علی رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم نے ازراہ محبت ابو تراب سے بلایا، اور تھوڑا سا ینگ ایج میں مجھے لگتا ہے یہ ہوتا ہی ہے، ہر کوئی اپنی دامادی دکھانا چاہتا ہے جب تھوڑے ینگ ہوتے ہیں، جب تھوڑی سمجھ آتی ہے 40 سال کے ہو جاتے ہیں، جب میچورٹی آ جاتی ہے تب تھوڑی عقل آتی ہے کہ ہاں ارے ہم نے جو کیا تھا غلط کیا تھا، اچھا نہیں کیا ہم نے، بھلا اپنی اسی بیوی کے ماں باپ کے ساتھ اس طرح سے اکڑ دکھاتے ہیں، حیرت ہوتی ہے جس سے آپ اتنے فائدے اٹھا رہے ہیں، جس نے آپ کی زندگی کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، تو اس بیوی کے والدین سے آپ کو کیا بیر، ان سے تو بچ بچ کر ملنا چاہیے، کب چینجز آئیں گے ہمارے یہاں اللہ کو معلوم ہے۔ تو یہاں رسول اکرم نے محبت سے ابو تراب بلایا اور یہ پھر اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو تراب ہو گئی. ابو الحسن بھی تھی آپ کی کنیت اور ابو تراب بھی تھی, اور علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے ابو تراب یہ کنیت سب سے زیادہ پسند ہے, چونکہ علی رضی اللہ عنہ رسول اکرم کے چچا زاد بھائی بھی تھے, اور اسی لیے رسول اکرم نے ان سے نکاح بھی کیا تھا کہ میں اپنے خاندان کے سب سے اچھے فرد سے تمہارا نکاح کیا ہے. اور ہو سکتا ہے رسول اکرم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دل میں علی کی محبت پیدا کرنے کے خیال سے اس طرز سے گفتگو فرمائی ہو, یعنی دونوں میاں بیوی میں مزید محبت پیدا ہو. اب دیکھیں کہ ہسبینڈ وائف کا ایک دوسرے سے ناراض ہونا یہ وقتی بات ہوتی ہے, اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ناراضگی کے بعد محبت اور بڑھتی ہے, یہ نیچرل چیز ہے. کیا رسول اللہ اور ان کی بیوی ایک دوسرے سے ناراض ہوتے تھے ایز اے ہسبینڈ وائف؟ کوئی واقعہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی ہوتے تھے, بالکل ہوتے تھے. کہ کبھی بیویاں ان سے زور سے بات بھی کر لیتی تھیں, کچھ ڈیمانڈ کرتی تھیں؟ جی بالکل کرتی تھی. لیکن کیا رسول اللہ نے کبھی ان کو ڈانٹا زور سے؟ کبھی نہیں, نہ کبھی ہاتھ اٹھایا. حفصہ رضی اللہ عنہ تو جب عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلے کہ ان کی بیٹی تو زور سے بھی بات کرتی ہے, تو وہ دوڑے دوڑے آ کہا کہ تم رسول اللہ سے زور سے بات کرتی ہو؟ تو کہا کہ ہاں کبھی ہو جاتا ہے ایسا. کیا عائشہ نہیں کرتی؟ تو کہا کہ عائشہ کی ریس نہ کیا کرو. اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ نے خود فرمایا تھا کہ اے عائشہ تم مجھ سے کب ناراض ہوتی ہے اور کب راضی ہوتی ہے میں جانتا ہوں. تو پوچھا تھا کہ کیسے یا رسول اللہ؟ کہا کہ جب آپ تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم, اور جب مجھ سے راضی ہوتی تو کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم. تو آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہ کا جواب کیا تھا, کتنی محبت ہے اس میں. آپ دیکھیں کہ واللہ یا رسول اللہ صرف زبان کی حد تک ناراض ہوتی ہیں, دل سے نہیں ہوتی. تو یہ ایکچولی ہسبینڈ وائف میں یہ ایک فطری چیز ہے, لیکن اس کو دل میں جگہ دینا ٹھیک نہیں ہے. اس کو انا کا مسئلہ بنا لینا صحیح نہیں ہے, یا ایگو اس کو مسئلہ بنا لینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس سے جو ازدواجی زندگی ہے, جو خاندانی زندگی ہے, وہ تلخ ہو جاتی ہے. اور یہاں پر امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں کہ مسجد میں سونے کا جواز انہوں نے نکالا ہے. امام بخاری کا اس حدیث کو لانے کا مقصد یہی تھا کہ نوجوان بھی مسجد میں سو سکتے ہیں, اس کو جائز قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں کتنی اچھی اچھی بات پتہ چل گئی حدیث سے. حدیث کا عنوان, حدیث تو لائی گئی تھی کسی اور وجہ سے, لیکن الحمدللہ ہم کو کتنی باتیں سیکھنے کو مل گئی اس سے. تو ہم اپنے بیٹوں کو کیا سکھائیں گے کہ داماد بن کر رہیں یا بیٹا بن کر رہیں؟ بیٹا بن کر رہیں. ہم سے یوسف بن عیسیٰ نے بیان کیا, کہا ہم سے ابن فضیل نے اپنے والد کے واسطے سے, انہوں نے ابو حازم سے, انہوں نے ابو ہریرہ سے, کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے 70 اصحاب صفا کو دیکھا کہ ان میں کوئی ایسا نہ تھا جس کے پاس چادر ہو, فقط تہبند ہوتا یہ رات کو اوڑھنے کا کپڑا جنہیں یہ لوگ اپنی گردنوں سے باندھ لیتے. یہ کپڑے کسی کے آدھی پنڈلی تک آتے اور کسی کے ٹخنوں تک. یہ حضرات ان کپڑوں کو اس خیال سے کہ کہیں شرمگاہ نہ کھل جائے اپنے ہاتھوں سے سمیٹتے رہتے تھے. سبحان اللہ, آپ سوچیں کیسا وقت گزارا صحابہ نے, کہ ان کے پاس کوئی سورسز نہیں تھے, کوئی فیسلٹیز نہیں تھی, لیکن کبھی جو رونا رویا ہو یا کبھی جو شکایت کی ہو, اتنا کم کپڑا ہوتا تھا. اور یہ لوگ وہیں مسجد کے آس پاس ہی سوتے تھے, یعنی مسجد کے صحن میں, مسجد کے دالان میں. تو بوقت ضرورت مسجد میں سونا جائز ہے. سفر سے واپسی پر نماز پڑھنے کے بیان میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے لوٹ کر مدینہ میں تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جاتے اور نماز پڑھتے. اس سے بھی پتہ چلا کہ اصل میں اس زمانے میں کوئی فون وغیرہ تو تھے نہیں کہ ہسبینڈ فون کر دے گھر پر کہ میں آ رہا ہوں, سب تیار رکھنا, کھانا وغیرہ, اور خود بھی تیار رہنا. اب یہ الگ بات ہے کہ بیویاں شوہروں کے لیے تو تیار نہیں ہوتی ہیں, کسی مہمان دوسرے لوگوں کے لیے تیار ہوں گی, یعنی خواتین میں ہی لیڈیز کے لیے, لیکن دوسرے لوگوں کے لیے تیار ہوتی ہے لیکن شوہر کے لیے تیار نہیں ہوتی. لیکن اس بات کا ہمارے دین میں بہت خیال رکھا گیا ہے. بعض احادیث سے رسول اکرم کی پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ سفر سے آتے سے سیدھے گھر نہ چلے جایا کرو. ہو سکتا بیوی سو رہی ہو, پراگندہ بال ہو, پریشان ہو, جو بھی کچھ ہو, کم از کم اس کو اتنی مہلت دو کہ وہ کچھ اپنے آپ کو سنوار لے یا کچھ تیاری کر لے. تو یہ رسول اکرم کا معمول تھا کہ آپ پہلے آتے کسی دوسرے شہر سے واپس اپنے شہر, تو پہلے مسجد آتے, دو رکعت وہاں نماز پڑھتے, اس کے بعد گھر جاتے تھے. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے, گھر والوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ آ گئے ہیں, اور پھر وہ تیاری بھی کر سکتے ہیں. ہم سے خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا, کہا ہم سے مسعر نے, کہا ہم سے محارب بن دسار نے, جابر بن عبداللہ کے واسطے سے, وہ کہتے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے. مسعر نے کہا میرا خیال ہے کہ محارب نے چارج کا وقت بتایا تھا. رسول اکرم نے فرمایا کہ پہلے دو رکعت نماز پڑھ, اور میرے اور آپ سسم پر کچھ قرض تھا جسے آپ نے ادا کیا اور زیادہ ہی دیا. یہ حدیث امام بخاری کہیں اور بھی لائے ہیں, انشاءاللہ وہاں پر اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے. لیکن یہاں یہ کیا پتا چلتا ہے کہ لین دین چھوٹے موٹے جو معاملات ہیں وہ مسجد میں ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہاں اعلانات نہیں کروانے چاہیے، دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے، سزائیں نافذ نہیں کی جا سکتی مسجد میں، لیکن سزاؤں کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنی چاہیے، کون سی نماز کہتے ہیں اس کو؟ تحیت الوضو یا تحیت المسجد؟ جی تحیہ کہتے ہیں تحفے کو، تو مسجد کا تحفہ۔ ہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ رسول اکرم کی جو سنت تھی وہ یہ تھی کہ آپ کسی ایسی مسجد میں داخل ہوتے اور جب نماز فرض نماز کی جماعت کھڑی ہونے کا وقت نہ ہوتا تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھتے تھے۔ تو بیٹھنے سے پہلے پڑھنا یہ مسنون ہے، اصل میں آپ بیٹھ گئے پھر اٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو وہ پھر تحیت المسجد نہیں کہلائے گی، وہ نارمل نفل نماز کہلائے گی۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے عامر بن عبداللہ بن زبیر سے خبر پہنچائی، انہوں نے عامر بن سلیم زرقی کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے ابو قتادہ سلمی سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لے۔ تو یہاں پر دیکھیں خاص ذکر ہے بیٹھنے سے پہلے، قبل ان یجلس، تو یہ تحت المسجد ہے، لیکن اس کے لیے وہی ہے پھر کہ مسجد میں کوئی نئی مسجد میں جائیں یا پرانی مسجد میں جائیں، اگر نماز کا وقت نہ ہوا ہو، یعنی باجماعت نماز کا وقت نہ ہوا ہو، تو دو رکعت نفل پڑھ لینا چاہیے، چاہے کوئی بھی وقت ہو، ایون جمعہ کا خطبہ کیوں نہ ہو رہا ہو تب بھی ہلکی سی دو رکعت پڑھنے کی بات کی گئی ہے، لیکن جمعہ کے دن کوئی بھی احتیاطی ظہر پڑھنا ثابت نہیں ہے، یہ چار سنتیں پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ مسجد میں دیا یعنی ہوا کا خارج کرنا، اس باب سے امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ بے وضو آدمی مسجد میں جا سکتا ہے اور مسجد میں بیٹھ سکتا ہے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہمیں امام مالک نے ابو الزناد سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے مصلے پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ریاح خارج نہ کرو تو ملائکہ تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت کیجئے، اے اللہ اس پر رحم کیجئے، سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ حدث یعنی ہوا خارج ہونا یہ چھوٹا اس کو کہیں گے، حدث اصغر اس کو کہیں گے، چھوٹی سی نجاست سمجھے جسے وضو لازم ہو جاتا ہے، تو ہوا خارج ہونے سے یا اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اپنی دعا موقوف کر دیتے ہیں، یعنی روک دیتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ مسجد میں جہاں تک ممکن ہو باوضو بیٹھنا افضل ہے، لیکن بغیر وضو کے بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں مسجد میں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کتنی آسانی ہے ہمارے دین میں۔ مسجد کی عمارت، باب بنیان المسجد۔ ابو سعید نے کہا کہ مسجد نبوی کی چھت کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی، عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں لوگوں کو بارش سے بچانا چاہتا ہوں اور مسجدوں پر سرخ زرد رنگ مت کرو کیونکہ اس سے لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے۔ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح پختہ بنوانے سے لوگ مساجد پر فخر کرنے لگیں گے مگر ان کو آباد بہت کم لوگ کریں گے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ تم بھی مساجد کی طرح اسی طرح آرائش یعنی زیبائش کرو گے جس طرح یہود و نصارہ نے کی، اور آج آپ دیکھیں کہ ویسی بات ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے اصل میں، رسول اکرم کی ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ نقش و نگار دیکھ کر لوگ مسجد میں نماز سے ان کا دھیان بڑھ جائے گا، یعنی ڈسٹریکٹ ہوں گے لوگ نقش و نگار کی وجہ سے۔ یہاں پر صحابہ کرام کے اقوال لائے گئے ہیں جس کو اثر کہتے ہیں، آثار۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ مسجد کو پختہ بنایا جائے، تو مسجد کو اچھا بنانا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس کو بلا وجہ بہت ہی زیادہ اتنا خوبصورت بنا دینا کہ اس کی خوبصورتی میں انسان کھو کر رہ جائے، اور جو اصل مقصد ہے کہ وہاں اللہ کی عبادت ہو اور نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو، لوگ اللہ کی یاد کرنے لگے، اس سے ہٹا دینا وہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن اس کو پختہ بنایا جا سکتا ہے، اس میں فیسلٹیز پرووائڈ کی جا سکتی ہیں تاکہ لوگ صحیح سے نماز پڑھ سکیں، کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مسجد نبوی جو پہلے بنی ہوئی تھی وہ چھپر کا اس کا چھت تھا، کھجور کے پتوں کا یا چھال کا، اور دیواریں کچی تھی، بارش ہوتی تو چھت ٹپکتی تھی جس کی وجہ سے کیچڑ ہو جاتا تھا اور سجدہ کرنے کے لیے صحیح سے پراپر جگہ نہیں رہتی تھی، اور گرمی کے دن میں وہ چھت اتنی زیادہ گرم ہو جاتی تھی کہ جس کی وجہ سے نیچے ریت جو کنکریاں تھیں وہ پیروں کو چبھتی بھی تھیں اور گرم ہو جاتی تھی، کہ صحابہ بغیر چپل یا جوتا پہنے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اگر کوئی فیسلٹیز ہے تو وہ پرووائڈ کی جا سکتی ہے مساجد کے لیے، لیکن اس کو بلا وجہ بہت ہی زیادہ خوبصورت بنانا اس سے فتنے میں پڑھنے کا ڈر ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر سرخ اور زرد رنگ سے منع کیا ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مسجدوں کا رنگ وائٹ ہوتا ہے نا۔ اس لیے جو جائے نماز ہے، ایسی جائے نماز جس میں بہت سے نقش نگار بنے ہوں، اس سے کیا ڈسٹرکشن ہوتا ہے؟ آپ کو کبھی اس کا تجربہ ہوا ہے کہ جیسے اکثر بہت ساری جائے نمازیں آج کل آتی ہیں تو وہ بیچ میں جیسے کھدائی کی طرح بنی ہوئی ڈیزائن ہوتی ہے، اور بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کہ کوئی پتلا بنا ہوا ہو، ہے نا، آنکھ ناک کان سب دکھائی دیتے ہیں، ڈینجر قسم کا کارٹون بنا ہوا ایسے لگتا ہے۔ تو بیجا نقش و نگار، بیجا ایسی چیزیں کرنا اسلام میں ناپسندیدہ ہے۔ اب دیکھیں، ناجائز تو نہیں کہہ سکتے، لیکن مکروہ یعنی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس سے بلا وجہ، اب دیکھیں جب مسجد میں بلا وجہ کے نقش و نگار بنانا منع ہے، اس سے پیسوں کا ضیاع ہے، تو آپ سوچیں کہ شادی بیاہ میں یا موت کے وقت روپیہ اڑانا، فضول رسمیں کرنا کب درست ہوگا؟ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام کی ترقی میں اپنا پیسہ لگائیں، محتاجوں پر خرچ کریں، دینی کتابیں علم کے راستے میں خرچ کریں، یا مدارس اور سڑکیں بنوائیں، مساکین اور محتاجوں کو کھلائیں، یا لوگوں کو جن کے پاس کپڑا نہیں ہے، لباس نہیں، ان کو لباس پہنائیں، بلا وجہ فضول خرچی میں نہ لگے رہیں۔ تو مسجدیں آج آپ دیکھیں وہی حالت ہے کہ مسجدیں تو بڑی بڑی بن گئی ہیں اور بڑی خوبصورت بھی ہیں، لیکن فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ میجورٹی آپ بتائیے مساجد میں کیا حال ہے، اور اسپیشلی ہمارے ممالک کا۔ مسجدیں میرے سیاہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، ہاں وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ وہ کہا تھا نا کس نے کہ مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، یہ بندے نافرما بھی ہمسائے خدا ہے۔ تو مسجد کے پڑوس میں رہنے سے نمازی نہیں بن جاتے جب تک کہ دل کے اندر سے خواہش نہ ہو نمازی بننے کی۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کرنے کہا کہ ہم سے یعقوب بن ابراہیم بن سعید نے بیان کرنے کہا، مجھ سے میرے والد ابراہیم بن سعید نے، صالح بن کیسان کے واسطے سے، ہم سے نافع نے عبداللہ بن عمر نے انہیں خبر دی کہ رسول اکرم کے زمانے میں مسجد نبوی کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی، اس کی چھت کھجور کی شاخوں کی تھی اور ستون اسی کی کڑیوں کے، ابو بکر صدیق نے اس میں کسی قسم کی زیادتی نہیں کی، البتہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بڑھایا اور اس کی تعمیر رسول اکرم کی بنائی ہوئی بنیادوں کے مطابق کچی اینٹوں اور کھجور کی شاخوں سے کی، اور اس کے ستون بھی کڑیوں ہی کے رکھے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی عمارت کو بدل دیا اور اس میں بہت سی زیادتی کی، اس کی دیواریں منقش پتھروں سے اور گچ سے بنائی، اس کے ستون بھی منقش پتھروں سے بنوائے اور چھت ساگوان سے بنائی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے چھت تو مکمل کروا دی تھی، یعنی ایسی بنائی تھی کہ جس سے پانی نہ ٹپکے، لیکن بہت زیادہ چینجز نہیں کیے تھے۔ لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ دیکھیں اسلام بہت دور دراز تک پھیل گیا تھا، اور یعنی ترکی، قسطنطنیہ، سیریا اور اس کے آگے تک کے علاقوں میں، آذربائیجان تک اسلام پھیل گیا، اور وہاں پر بہت ایسی چیزیں ملتی تھیں جو کہ اچھے قسم کے پتھر تھے جس سے عمارتیں بنوائی جاتی تھیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اس زمانے میں وہ پتھر اس میں لگوائے۔ رسول اکرم کے زمانے میں جب مسجد پہلی بار تعمیر ہوئی تو اس کا جو لمبائی چوڑائی تھی وہ تقریباً بس 30 مربع گز تھی۔ پھر خیبر کے بعد ضرورت کے تحت اس کا طول و عرض انہیں مزید بڑھا دیا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی کو کچی اینٹوں اور کھجور کی شاخوں سے مضبوط کیا اور کڑیوں سے ستون کو مضبوط کیا۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسے پختہ کرایا۔ اس کے بعد ابو ہریرہ مدینہ میں آئے تو آپ نے ایک حدیث نبوی سنائی کہ رسول اکرم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ ایک دن میری مسجد کی تعمیر پختہ بنیادوں پر ہوگی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سن کر بطور خوشی ابو ہریرہ کو 500 دینار پیش کی، اور بعد کے جو گزرے ہیں سلاطین یعنی حکمراں، انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کتنی خوبصورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا جن لوگوں کو وہاں جانے کا، الحمدللہ یہاں جتنے بھی لوگ رہے تھے تقریباً سبھی لوگ گئے ہوں گے الحمدللہ، تو بہت ہی خوبصورت طرز پر بنائی گئی ہے مسجد۔ لیکن احادیث اور صحابہ کے آثار سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بہت زیادہ آرائش اور زیبائش کرنا مسجد کی اچھا نہیں ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا دستور تھا کہ وہ اپنے مذہب کی حقیقی روح کو بھول گئے تھے یا اس سے غافل ہو گئے تھے، اور ظاہری زیب و زینت پر لگے رہے، اور یہی حال آج کل کی مساجد کا ہے مسلمانوں کا، جن کے مینار تو آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں لیکن مسجدیں حقیقی روح سے خالی ہیں، ایک صف بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے فجر میں۔ ہماری بہن بتا رہی تھی کہ ایک مسلم محلہ ہے وہاں پر، اور ایک دفعہ عشاء کا وقت تھا تو امام صاحب نے اذان کے بعد اعلان ہوا، بہت دیر تک جماعت کھڑی نہیں ہوئی، اعلان ہوا کہ صرف وہ اکیلے تھے، ہو سکتا کسی وجہ سے اس دن امام نہ آئے ہوں مسجد میں، ایمرجنسی سچویشن ہو سکتی، تو جو مؤذن تھے وہ اکیلے تھے جنہوں نے اذان دی تھی، تو انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی تو آئے نماز پڑھنے کے لیے تاکہ کوئی میرے ساتھ ہو سکے۔ سوچیں ذرا، اور وہ پیور مسلم محلہ۔ تو یہ تو حال ہو گیا ہمارا، کتنی دکھ کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اور واقعی میں دیکھیں مسلمان محلوں میں جگہ جگہ آپ کو نکڑوں پر لوگ کھڑے نظر آئیں گے، گچھا کا گچھا کھڑا ہوتا ہے، جھنڈ کا جھنڈ کھڑا ہوتا ہے لوگوں کا، لڑکوں کا، بڑے لوگوں کا، سب کا. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اذان کی آواز سن کر مسجد کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں؟ صرف ریٹائر لوگوں نے اپنا کام سمجھ رکھا ہے، اور بہت کم نوجوان ہیں ایسے جو باجماعت نماز پڑھتے ہوں پانچوں ٹائم. تو ہمیں یہ اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم ضرور اپنے گھر سے اپنے بچے، اپنے بیٹے، اپنے شوہر، اپنے والد، اپنے بھائی، ان لوگوں کو ابھارے کہ باجماعت نماز پڑھا کرے اور پانچوں ٹائم باجماعت نماز ہو. اس بارے میں کہ مسجد بنانے میں مدد کرنا یعنی اپنی جان اور مال سے حصہ لینے کا ثواب. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مشرکین کے لیے لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیں، یہ اپنے کفر کے ساتھ اپنی جانوں پر گواہ ہیں، یہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بے شک اللہ کی مساجد کی تعمیر میں وہ حصہ لے سکتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور نماز قائم کرتا اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. بس امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں. تو اس قرآن کی آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف کافر اور مشرک ہی مساجد کی تعمیر میں حصہ نہیں لیتے ہیں، لیکن جو مومن ہوتے ہیں، جو اسلام جنہوں نے قبول کر لیا اور کلمہ پڑھ لیا، وہی لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. تو مسجد کو آباد کرنا کیا ہے آپ بتائیں؟ یعمر کا لفظ آئے ہے، عمرہ سے ہے یہ آباد کرنا، عمرہ بھی اسی سے ہے. آباد کرنے میں کیا آتا ہے؟ مسجدوں کی تعمیر، یا مسجدوں کے لیے بس صرف پیسے کلیکٹ کر لینا اور دے دینا؟ جی، مین تو نماز قائم کرنا، نمازوں کے ذریعے سے مسجد کو آباد رکھنا، وہاں کی صفائی ستھرائی. مسجد کی خدمت سے بڑھ کر کوئی اور خدمت نہیں ہو سکتی الحمدللہ. جی وہاں نماز با جماعت کا اہتمام کرنا، مسجدوں کو آباد رکھنا، فل کرنا اس کو، خالی نہ رہے مسجدیں، اور وہاں درس و تدریس ہو، واعظ و نصیحت ہو، قرآن کی تعلیم ہو، ان تمام چیزوں سے ہی، یہ ایکٹیویٹیز سے ہی مسجد آباد ہو سکتی ہے. جی تعلیم کا سلسلہ وہاں شروع رہنا چاہیے، اعتکاف بھی رمضان میں بالکل صحیح، باجماعت نماز کا اہتمام. تو ہم سے مسدد نے بیان کے کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن مختار نے بیان کے کہا کہ ہم سے خالد جزانی، اکرمہ سے انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے اور اپنے صاحبزادے، ایکچولی اردو میں جیم پر ہے وہ نقطہ، خالد الحزا ہے وہ نام، نقطہ غلط دے دیا گیا ہے. کہا کہ ہم سے خالد حزا نے اکرمہ سے، اور انہیں بیان کیا کہ مجھ سے اور اپنے صاحبزادے علی سے ابن عباس نے کہا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور ان کی احادیث سنو. ہم گئے، دیکھا کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ اپنے باغ کو درست کر رہے تھے. ہم کو دیکھ کر آپ نے اپنی چادر سنبھالی اور گوٹ مار کر بیٹھ گئے. پھر ہم سے حدیث بیان کرنے لگے. جب مسجد نبوی کے بنانے کا ذکر آیا تو آپ نے بتایا کہ ہم تو مسجد کے بنانے میں حصہ لیتے وقت ایک ایک اینٹ اٹھاتے، لیکن عمار دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا، افسوس، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی جسے عمار جنت کی دعوت دیں گے، اور وہ جماعت عمار کو جہنم کی دعوت دے رہی ہوگی. ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ حضرت عمار کہتے تھے کہ میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یہاں پر جو علی ہیں وہ عبداللہ بن عباس کے بیٹے ہیں. جس دن علی رضی اللہ عنہ شہادت ان کی ہوئی اسی دن یہ پیدا ہوئے تھے، کہا جاتا ہے، اسی لیے عباس رضی اللہ عنہ نے ان کا نام علی رکھا تھا. اور کنیت ابو الحسن، یہ قریش میں بہت ہی حسین و جمیل اور بڑے عابد و زاہد تھے. 120 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اور عمار بن یاسر آپ جانتے ہوں گے، بہت ہی جلیل القدر صحابی گزرے ہیں. ان کے والدین بھی مسلمان تھے، ان کی والدہ پہلی سے شہید خاتون تھی سمیہ. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بڑے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اور ان سے دین کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. سبحان اللہ کے صحابہ کرام، یا وہ اپنے بچوں کو کیسے جو اکابرین صحابہ تھے ان کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے. اور عبداللہ بن عباس نے بھی علم کیسے حاصل کیا کہ ہر صحابی کے پاس جا کر وہ گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے، یا ان کے دروازے سے باہر نکلنے کا انتظار کرتے تھے تاکہ وہ باہر نکل ان سے احادیث یا پھر مسائل پوچھیں. اسی سے علم آتا ہے. اور بغیر محنت مشقت کے علم نہیں آتا، یا نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے بغیر علم نہیں آتا. تب اسے خود کا علم و فضل پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اتنا علم و فضل ہونے کے باوجود بھی وہ کھیتی باڑی کے کام میں مشغول تھے، یہ کام بھی پسندیدہ ہے. پھر آنے والے مہمانوں کے احترام کے لیے وہ اپنے کاروبار والے لباس کو درست کر کے پہننے لگے اور کام چھوڑ دیا. اور بات چیت کرنے کا طریقہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے بات کی جائے. اور پھر مساجد کی تعمیر میں خود پتھر اٹھا اٹھا کر مدد دینا، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. چونکہ اس واقعے میں فتنے سے بچنے کے لیے بھی دعا ہے تو اس کو امام بخاری کتاب الفتن میں بھی لے کر آئے ہیں، جہاد میں بھی لے کر آئے ہیں، اور اس سے رسول اکرم کی نبوت کی صداقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم نے جو خبریں پہلے دی تھیں وہ ایز اٹ از منوان پوری ہوئی. تو رسول اکرم کی جو بات بھی تھی وہ وہی تھی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ جو بھی فرماتے تھے وہ اللہ کے حکم سے ہی فرماتے تھے. تو یہاں پر جو ان کی دعا ہے کہ اعوذ باللہ من الفتن، کہ اللہ تعالیٰ میں فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تو کیا پتہ چلا کہ مسجد بنانے میں مدد دینا بہت بڑا ثواب کا کام ہے. ہم سے بھی جس طرح ہو سکے ہم کوشش کریں کہ مسجدوں کو آباد کرنے میں حصہ لیں یا مسجدوں کی تعمیر میں کسی نہ کسی طرح حصہ لیں. اس بارے میں کہ بڑھئی اور کاریگر سے مسجد کی تعمیر میں اور ممبر کے تختوں کو بنوانے میں مدد حاصل کرنا جائز ہے. ہم سے قطعبہ بن سعید نے بیان کے کہا، ہم سے عبدالعزیز نے ابو حازم کے واسطے سے، انہوں نے سہل سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ اپنے بڑھئی یعنی کارپینٹر غلام سے کہیں کہ میرے لیے ممبر یعنی لکڑیوں کے تختوں سے بنا دے جس پر میں بیٹھا کروں. اور اگلی حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت نے کہا، یا رسول اللہ کہ میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہ بنا دوں جس پر آپ بیٹھا کریں، میرا ایک بڑھئی غلام بھی ہے. آپ نے فرمایا اگر تو چاہے، لہٰذا اس عورت نے ممبر بنوا دیا. یہاں پر اس حدیث میں کارپینٹر کا بھی ذکر آیا ہے، اور معمار بھی کہہ سکتے ہیں کہ تعمیر مسجد کے وقت یہ مٹی کا گارا بنا رہا تھا ایک، اور رسول اکرم نے اس کا کام پسند فرمایا تھا. تو یہاں پر یعنی مسجد کے لیے ممبر بنانے والا چاہے وہ کارپینٹر ہی کیوں نہ ہو، چاہے مسجد کی دیواریں بنانے والا کوئی جو لیبر ہو یا جو بھی ہو، آپ دیکھیے سارے کام کتنے عزت والے ہیں کیونکہ محنت کر کے کمائے جاتے ہیں نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایون اگر مسجد کے کوئی بھی حصے میں کوئی مدد کرے اس کو بنوانے میں یا اس کے فرنیچر کے لیے، تو اس کے لیے بھی وہی اجر ہے. اور اس سے بھی پتہ چلا کہ وہ خاتون نے رسول اکرم سے خود کہا تھا کہ میں آپ کے لیے بنوا دیتی ہوں، اور رسول اکرم کا بھی ہم کو جملہ ملتا ہے کہ آپ نے بھی اس سے ممبر بنوانے کے لیے کہا. تو اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہیں، کوئی کاریگر ہے یا کوئی اس طرح سے کوئی صاحب حیثیت ہے اور وہ دین کی خدمت کے لیے کچھ کام انجام دے سکتا ہو، تو مسلمانوں کے جو رہنما ہیں وہ ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے بلکہ کس لیے مانگ رہے ہیں، کس لیے کہہ رہے ہیں کام کا، پوری امت کا فائدہ ہو. سبحان اللہ، مسجد بنانے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اور اگلی حدیث بھی دیکھ لیجیے، پھر اس کے بعد ہم لوگ ڈسکشن کرتے ہیں. جس نے مسجد بنائی اس کے اجر و ثواب کا بیان. ہم سے یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عمرو بن حارث نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بکیر بن عبداللہ نے، ان سے عاصم بن عمر بن قتادہ نے، اور انہوں نے عبیداللہ بن اسود خولانی سے سنا، انہوں نے عثمان بن عفان سے سنا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے متعلق لوگوں کی باتوں کو سن کر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں، حالانکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے من بنی مسجدا قال بکیر حسبت انہ قال یبتغی بہ وجہ اللہ بن اللہ له مستوی فی الجنہ، کہ جس نے مسجد بنائی اور اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی ایک مکان جنت میں اس کے لیے بنائے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے. اسی لیے 30 ہجری میں عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر جدید کا کام شروع کیا تھا. کچھ لوگوں نے پسند کیا کہ مسجد کو پہلے حال ہی پر باقی رکھا جائے. اس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے حدیث اپنی دلیل کے طور پر پیش فرمائی اور ابو ہریرہ کی حدیث سے بھی دلیل نکالی جس کا ذکر پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اوپر. تو سبحان اللہ، مسجد بنانا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. جو اللہ کی خاطر مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنائے گا. سبحان اللہ، یعنی عصر کی نماز کے بعد سجدہ کرنا مکروہ اس لیے ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے تو سورج کے غروب ہونے کا وقت ہوتا تھا، اس وجہ سے رسول اکرم نے فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں. لیکن بعد میں جب لوگوں کو اس کا اندازہ ہو گیا کہ سورج کی پوجا کے لیے نہیں کریں بلکہ نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز اگر کوئی ایمرجنسی آ گیا، کوئی آپ کا دل چاہ رہا کہ اللہ کے آگے جھکے، تو آپ بالکل پڑھ سکتے اور ایون تلاوت کا سجدہ بھی کر سکتے ہیں. کہ مسافر وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر سے نکل جائے اور اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے، اپنے شہر کی حدود کراس کر جائے، وہ مسافر کہلاتا ہے. پھر اس کے اوپر جب چونکہ مسافر کا اطلاق ہوتا ہے تو اب وہاں سے اس پر قصر یا جمع بین الصلاتین لازم آ جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ اپنے گھر سے بھی نکلے، یہاں سے اب یہاں سے آپ نکلے اور یہاں سے شارجہ میں آپ کی فلائٹ ہے اور شارجہ سے آپ کو انڈیا جانا ہے یا پاکستان جانا ہے، تو اب یہاں سے گھر سے نکلے اور ظہر کا ٹائم نہیں ہوا تھا تو آپ بغیر نماز پڑھے جہاز میں بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد پھر اب آپ جب پہنچ گئے شارجہ میں پہنچ گئے تو وہاں پر آپ ظہر اور عصر ملا لیں گے، کیونکہ اب وہاں پر آپ سفر میں ہیں اور بیچ ادھر اٹکے ہوئے ہیں، ابھی آپ اپنے منزل مقصود پر بھی نہیں پہنچے اور آپ اپنے شہر میں بھی نہیں ہیں، تو اب وہاں پر آپ دو نمازیں ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں، ظہر عصر ملا سکتے ہیں، یا آپ وہاں پر چونکہ سفر میں تو آپ مغرب عشاء بھی وہاں پر ملا سکتے ہیں، اگر مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے تو آپ مغرب اور عشاء ملا لیں گے، تو یہ سفر میں ہی کر سکتے ہیں لیکن اپنے گھر میں نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اپنے گھر میں مسافر ہیں ہی نہیں، تو لہٰذا نہ آپ کے اوپر مسافر کا اطلاق ہوگا، نہ قصر کریں گے اور نہ ہی جمع بین الصلاتین کریں گے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.